عرش سے جب درود و سلام آ گیا، عرش سے جب درود و سلام آ گیا، قلب شادہ ہوا روح رقصاں ہوئی، قلب شادہ ہوا روح رقصاں ہوئی، لب پہ احمد کشیری کلام آ گیا، لب پہ احمد کشیری کلام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، دوستوں زندگی کا پیام آ گیا، دوستوں زندگی کا پیام آ گیا،
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نورانی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا 100% مطیع اور فرما بردار ہم سب کو بنا لے، ہماری اولادوں کو بنا لے، ہر مسلمان کو سچی توبہ دے کر اللہ تعالیٰ 100% اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے، ہم سب کو معاف فرما دے، اور ہمارے دونوں جہان کی معاملات کو بنا دے، اور ہر خیر اور بھلائی عطا فرما دے، اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کا ایک سفر بنگلہ دیش کا ہوا ہے 1981 میں. اس وقت ایک بزرگ وہاں بڑے مشہور تھے، ان کا لقب تھا حضور ڈھاکوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک حکایت سنائی، اس کو میں اپنے بت کے بیان میں بھی نقل کر چکا ہوں، لیکن چونکہ یہاں کافی لوگ ایسے ہیں جو ہمارا روزانہ کا بیان نہیں سن پاتے، اس لیے اچھا معلوم ہوا کہ اس عبرت کے واقعے کو، جو کہ ایک حکایت ہے، اس کو دوبارہ نقل کر دیا جائے اپنے نفع کے لیے بھی اور سب کے نفع کے لیے. انہوں نے ایک حکایت بیان کی اس طرح کے، ایک بادشاہ تھا، اس کو ہارن کے شکار کا بہت شوق تھا، اور اس کا معمول تھا کہ ہر تھوڑے عرصے میں ایک ہفتے یا 10 دن کے لیے شکار پر وہ جایا کرتا جنگل میں. لیکن وہاں جانے سے پہلے بہت اہتمام کرتا تھا کہ وہاں ایسا خیمہ لگواتا تھا محل نما، یعنی جیسے کہ اس کے اپنے محل میں جو سہولیات تھیں، جو نعمتیں میسر تھیں، مال ہوا، عورتیں ہوئیں، ساز و سامان ہوا، کھانا پینا ہوا، غرض زندگی گزارنے کی جتنی عیش و عشرت کا سامان تھا وہ وہاں جنگل میں بھیجوا کر گویا جنگل میں منگل کر دیا کرتا تھا تاکہ وہاں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، قیام کے دوران ہر چیز کی سہولت وہاں موجود ہو. تو ایک مرتبہ جب وہ سفر پہ تھا، شکار پر تھا، تو طبیعت کچھ افسردہ ہو گئی، اداس ہو گئی. تو مشورہ کیا گیا تو یہ طے ہوا کہ کوئی ایسا آدمی لایا جائے جو بادشاہ کو کچھ ہنسائے تاکہ طبیعت میں فرحت ہو. تو لوگوں نے ڈھونڈا، تلاش کیا، تو ایک دیوانہ پاگل جیسا آدمی، دیوانہ جیسا آدمی ان کو مل گیا اور وہ اس کو پکڑ کے لے آئے بادشاہ کے حضور میں. اور اس نے بادشاہ کو مختلف حرکتیں کر کے، مختلف باتیں کر کے ہنسانا شروع کیا. اور اسی دوران اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں اس ملک کا. اس نے کہا کہ اگر تم بادشاہ ہو تو تم مزدوری کیوں کرتے ہو؟ مزدوری؟ اس نے کہا کہ میں مزدوری کہاں کر رہا ہوں، میں تو تخت پہ بیٹھا ہوں. کہا کہ تمہارے سر پر ایک من وزنی تجھے تاج رکھا ہوا ہے، یہ ٹوکرا رکھا ہوا ہے، ٹوکرا، تو تم تو یہ مزدوری کر رہے ہو، ٹوکرا اٹھائے ہوئے ہو. تو بادشاہ ہنسا، بہت زور سے ہنسا، بہت خوش ہو گیا. اور خوش ہونے کا انعام اس پاگل کو یہ دیا کہ یہ لو میری عصا، یہ لکڑی تمہیں انعام میں. قیمتی ہوتی ہے ہر چیز بادشاہوں کی، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے اس میں، انعام میں دے دیا، یہ لے جاؤ. اور کہا کہ اس کو، اس عصا کو کسی کو مت دینا، ہاں مگر اگر تم کو کوئی ایسا پاگل مل جائے جو تم سے زیادہ پاگل ہو، تم سے بڑا دیوانہ ہو، اس کو تم دے دینا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لے کے چلا گیا. کچھ عرصے بعد پھر ایسا ہی موقع ہوا، پھر وہ شکار کو گیا جنگل میں. گردن ہلائیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں. ہاں یہاں سے اندھیرے میں پتہ نہیں چل رہا کہ کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے. تو ایک دفعہ پھر یہ موقع ہوا اور بادشاہ پھر وہاں شکار کو چلا گیا. تو اس موقع پر بادشاہ کی طبیعت کچھ زیادہ ناساز ہو گئی اور اس کو لگا کہ اب میرا یہ آخری وقت آ چکا ہے. غرض جو چیلے تھے انہوں نے تو اپنا کام کیا، اس دیوانے کو پھر تلاش کیا، ڈھونڈا ڈھانڈ کے لا کے پھر وہ دیوانے کو پکڑ لائے. اور اس دیوانے کے پاس بادشاہ کی وہی عصا اس وقت بھی موجود تھی. تو پھر بادشاہ کو ہنسانے جلانے لگا، لیکن بادشاہ نے کہا کہ بھائی بڑی پریشانی ہے، بڑی گھبراہٹ ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اب تو میرا آخری وقت لگتا ہے کہ آ چکا ہے اور واپس جہاں جانا ہے، پہلے تو یہ تھا کہ یہاں 8-10 دن گزار کے ہم اپنے محل میں چلے جاتے تھے، وہاں پھر وہ عیش و عشرت کا سامان، کوئی پریشانی نہیں، نوکر چاکر ہر چیز موجود، لیکن اس دفعہ جو ہمیں جانا ہے وہ ایسی جگہ جانا ہے کہ جہاں ہم نے کوئی سامان بھیجا نہیں، کوئی عیاشی کا، عیش و عشرت کا سامان، دل بہلانے کا سامان کچھ بھیجا نہیں. کہا کہ کہاں جانا ہے؟ کہا بس اب موت سامنے ہے اور اب ایسی جگہ ہم نے جانا ہے کہ جہاں سے کبھی لوٹ کر پھر نہیں آنا ہے، ہمیشہ وہیں رہنا ہے، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. تو اس دیوانے نے یہ بات سن کر کہ بھائی وہاں جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، سامان کچھ بھیجا نہیں وہاں، اس لیے پریشانی ہے، بڑی گھبراہٹ ہے. دیوانے نے جب یہ بات سنی تو وہ عصا اس بادشاہ کو تھما دی کہ یہ تم لے لو. بادشاہ نے کہا میں یہ لے کے کیا کروں گا، تم مجھے کیوں دیتے ہو؟ میں نے تو تم کو کہا تھا کہ تمہیں اگر اپنے سے بڑا کوئی دیوانہ اور پاگل مل جائے تو یہ عصا اس کو دینا، مجھ کو کیوں دیتے ہو؟ کہا کہ تم سے بڑا پاگل مجھے کوئی نظر نہیں آیا، مجھ سے بھی بڑے پاگل تم ہو، اس لیے کہ 10 دن کے لیے تم اتنا سامان بھیجتے ہو، محل تعمیر کراتے ہو، عورتوں کو بھیجتے ہو، گانے بجانے کا سامان بھیجتے ہو، مال و دولت بھیجتے ہو، میوہ جات بھیجتے ہو، کھانے پینے کا سامان بھیجتے ہو، ایک لشکر تم بھیجتے ہو صرف 10 دن کے لیے، اور جہاں تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کے لیے تم نے کوئی سامان نہیں کیا، تو لہٰذا مجھ سے بڑے پاگل تم ہو۔ میں دیکھنے میں دیوانہ پاگل نظر آتا ہوں، لیکن میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا مال آخرت میں ٹرانسفر کرتا رہتا ہوں، اور تم نے چونکہ یہ سامان نہیں کیا اور 10 دن کے لیے اتنا انتظام کیا اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے تم نے کچھ بھی کام نہ کیا، لہذا مجھ سے بڑے پاگل تم ہو، یہ لاٹھی کے مستحق تم ہو۔ تو میرے دوستو، ہمارا بھی کم و بیش یہی حال ہے۔ ایک بزرگ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے ایک قول ہمارے حضرت رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ ہم دنیا میں کیسے رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اعمل للدنیا لقدر مقامک فیہا وعمل للآخرۃ لقدر مقامک فیہا۔ مختصر سی نصیحت، بعض اوقات بزرگوں سے اللہ تعالیٰ ایسی بات کہلوا دیتے ہیں جو بہت مختصر ہوتی ہے لیکن بڑی جامع اور پر اثر ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ کتنی مختصر سی نصیحت ہے لیکن کتنی بڑی عقل کی بات ہے، کتنی سمجھ کی بات ہے۔ اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ بیلنس نکال لے۔ بیلنس کس بات کا؟ کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے، آخرت میں کتنا رہنا ہے، تو دنیا کے لیے کتنی محنت کرنی ہے اور آخرت کے لیے کتنی محنت، بیلنس نکال۔ اور فرمایا کہ جو بیلنس نہیں نکالتا وہ بیل ہے، بیل جانور ہے، اس کی زندگی جانور جیسی ہے۔ تو میرے دوستو اور عزیزو، ایک حکایت انہوں نے اور سنائی حضور ڈاکوی رحمہ اللہ نے، اس مجلس میں ہمارے حضرت والا بھی موجود تھے، وہیں تشریف فرما تھے۔ تو دوسری حکایت یہ فرمائی کہ ایک سوداگر تھا، اس کا لڑکا تجارت کے لیے بیرون ملک سفر کے لیے نکلا۔ باپ کو اس نے کہا کہ ابا، اس شہر میں ہم چیزیں بیچتے ہیں، زیادہ نفع نہیں ہوتا، تنگی ترشی سے زندگی گزر ہوتی، گزر بسر کرتے ہیں، باہر دوسرے ملک میں جاتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتے ہیں کچھ کاروبار اچھا نفع زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ عام قاعدہ ہے کہ بڑے بوڑھوں کی قدر نہیں ہوتی ہے، والدین کی قدر نہیں ہوتی ہے، بوڑھوں کی قدر نہیں ہوتی، جوان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڈھا ہے، بیوقوف ہے، ناسمجھ ہے، موجودہ دور کے حالات کو یہ سمجھتا نہیں ہے، پرانے خیالات کا آدمی ہے، پرانے خیالات، پرانی بہت چیزیں ہیں لیکن ہم جدت چاہتے ہیں، جدت، نئی چیز کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کارنامہ انجام دینا چاہتے ہیں، پرانی چیزیں ہمیں قبول نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں تو یہ آسمان لاکھوں سال پرانا ہے، سورج لاکھوں سال پرانا ہے، یہ زمین لاکھوں سال پرانی ہے، اس زمین پہ ہم کیوں چلتے ہیں بھائی، اس زمین پہ گھر کیوں بناتے ہیں، یہ آسمان پرانا ہو گیا تو اس آسمان کو چھوڑ کر کوئی دوسری جگہ پکڑیں؟ نہیں، سورج نہیں نکلے گا تو زندگی نہیں رہے گی، گندم نہیں پکے گی، آم نہیں پکے گا، پانی بخارات بن کے سمندر پہ، سمندر کے بخارات بن کے اوپر بادل نہیں بنیں گے، بارش نہیں برسے گی، یہ سب تو پرانا ہی چاہیے، یہ سب پرانا ہی چاہیے، لیکن بڈھا آدمی نہیں چاہیے ہم کو، کیونکہ بڈھا آدمی پرانے خیالات کا ہوتا ہے، سیدھا سادہ آدمی سمجھدار نہیں ہوتا، اس کو عقل نہیں ہوتی۔ ایک عرب بدھو کسی شہری کے گھر مہمان ہوا، جب مہمان ہوا, عرب لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں, تو اس کے ہاں مرغیاں پلی ہوئی تھیں, وہ ایک مرغی پکڑی اس نے اور بیوی کو کہا کہ بھائی اس کو بھون بھان کے مہمان کے لیے لے آؤ, ہم بھی کھا لیں گے مہمان بھی کھا لے گا. مرغی بڑی موٹی تازی سی لے کے وہ آ گیا, تو جب بھون کے اس کے سامنے پیش کی تو میزبان نے کہا کہ یہ مرغی آپ تقسیم کر دیں, اعزاز و اکرام مہمان کا کہ آپ تقسیم کر دیں ہمارے درمیان. تو ایک میاں ایک اس کی بیوی اور دو بیٹے اور دو بیٹیاں, چھ افراد کا خاندان اور ساتواں وہ مہمان, ایک مرغی اس کو تقسیم کرنے کے لیے دے دیا کہ آپ اپنے دستے مبارک سے اس کو تقسیم کر دیں. مہمان نے ذرا سی انکساری دکھائی کہ بھائی آپ خود ہی تقسیم کر دیں زیادہ بہتر, میں ہو سکتا ہے کہ میری تقسیم آپ کو پسند نہیں آئے, بڈھا آدمی ہوں گاؤں کا سیدھا سادہ آدمی ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو میری تقسیم پسند نہ آئے. نہیں نہیں ہے, اس کو تقسیم آپ کیجیے. اچھا بھائی ٹھیک ہے, بسم اللہ کر کے اس نے اس کا سر کاٹا اور دیا اس شخص میزبان کو کہ چونکہ تم سردار ہو اس گھر کے, سر سردار کا ہونا چاہیے. اتنی سی کھوپڑی مرغی کی اس کو تھما دی, پھر اس کی دم کاٹی پچھلا حصہ چھوٹا سا, یہ تمہاری بیوی کا ہے, کیونکہ عربی میں عجز کہتے ہیں دم کو پچھلے حصے کو, اور عجوز بڑھیا کو کہتے ہیں نا, عجوز بڑھیا کو کہتے ہیں نا, تو کہا عجوز کے لیے عجز, یہ پکڑو یہ تمہاری بیوی کا حصہ ہے. وہ ہنس رہے ہیں, جاگ رہے ہیں اس کا مطلب. پھر اس کے بعد اس نے دونوں بازو کاٹے, بازو کتنے چھوٹے ٹھوٹے سے ہوتے ہیں, انگریزی میں اس کو ونگز کہتے ہیں, ونگز یہ جو فاسٹ فوڈ والے ہوتے ہیں یہ ونگز کی ونگز بناتے ہیں, اور یہاں بڑی زبردست خوشبو آتی ہے تکے کی, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ مرغی کے بازو پرو کے رکھتے ہیں, مگر آج تک کسی نے کھلایا نہیں ہم کو. خیر اب اس کو سونگ کے بھوک چمک جاتی ہے اور منہ میں پانی آ جاتا ہے, لیکن اب کھڑے ہو کے کیا کھائے آپ. خیر وہ دونوں بازو اس نے کاٹے اور دونوں بازو اس نے ایک ایک بیٹے کو دیے, کہ چونکہ بیٹے بازو کی طرح ہوتے ہیں لہذا یہ بازو تمہارے بیٹوں, ایک بازو تمہارے ایک بیٹے کا دوسرا بازو, سیکھ لے بٹے کبھی گھر مہمان آئے نا اس طرح تقسیم کر دینا, بڑے کام کی بات ہے, فن ہے یہ. پھر اس کے بعد جو ہے اس کی پنڈلیاں کاٹیں, ٹانگے نہیں پنڈلیاں, کہ پنڈلیاں جو ہیں وہ بیٹیاں جو ہیں پنڈلیوں کی مانند ہوتی ہیں, اس لیے ایک پنڈلی ایک بیٹی کی, دوسری پنڈلی ایک بیٹی کی, باقی جو بچا وہ سب میرا. یہ تقسیم اس نے کر دیا, بیچارہ میزبان خاموش کہ بھائی ہم نے خود ہی کہا تھا تقسیم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اب وہ مہمان اگلے دن پھر وہیں قیام پذیر, تو چونکہ عرب لوگ فیاض بھی ہوتے ہیں کنجوس نہیں ہوتے, ان کی خاص صفت ہے, عربوں کے اندر باغی خاص صفتیں ہیں, بڑے سخی ہوتے ہیں, بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, آپ کسی عرب کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھیں گے, دھوکہ دیتے نہیں دیکھیں گے, اور بچہ بچہ ان کا نمازی ہوتا ہے, بعض خاص صفتیں ان کے اندر ہیں. ہم تو بڑے برائیاں نکالتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. خدا تعالیٰ نے ان کے ملک میں جو کعبۃ اللہ رکھا ہے صحیح نہیں رکھا ہے. ہاں تو غرض یہ کہ اگلے دن اس شخص نے کہا کہ بھائی پانچ مرغیاں پکڑی, پانچ مرغی حلال کر کے کھال اتاری اور بیوی کو دی, آج پانچ مرغیاں لے آنا بھائی تاکہ پیٹ بھر کے کھانا تو ملے, اس ظالم نے تو پوری مرغی کھا گیا اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملا, آج پانچ مرغی بناؤ اس امید سے کہ آج ہم پیٹ بھر کے کھائیں گے. پانچ مرغیاں لے آیا, پھر مہمان سے گزارش کی کہ آپ اس کی تقسیم کر دیجئے. اس نے کہا بھائی آپ ہی تقسیم کر دیں تو مناسب ہے. کہا کہ نہیں نہیں آپ تقسیم کیجیے. ارے بھائی ہو سکتا ہے آپ کو میری تقسیم پسند نہ آئے. نہیں نہیں تقسیم آپ ہی کیجیے. اچھا بھائی جیسی آپ کی خوشی. کہا کہ اچھا جفت میں تقسیم کروں یا تاخ میں؟ ایک جفت عدد ہوتا ہے دو چار چھ آٹھ دس, جو عدد دو سے تقسیم ہو جائے اس کو جفت کہتے ہیں, اور جو عدد دو سے تقسیم نہ ہو اس کو تاخ کہتے ہیں, مثلا تین پانچ سات ایک. تو پوچھا کہ آپ اس کی تقسیم جفت میں چاہتے ہیں یا تاخ میں چاہتے ہیں؟ اب وہ گڑبڑا گیا, اس نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, چلو بھائی آپ جفت میں تقسیم کر دیں. ٹھیک, اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ ایک مرغی آپ اور آپ کی بیوی دو ہو گئے, تیسری یہ نہیں, آپ اور آپ کی بیوی اور دو بیٹیاں, ایک مرغی, ہاں ایک مرغی اور ایک آپ اور آپ کے دو بیٹے, آپ کے دو بیٹے ایک آپ, تین, چوتھی یہ مرغی, چار ہو گئے, جفت عدد ہو گیا, ایک مرغی آپ کی, رہ گئی کتنی مرغیاں, چار. اب کہا کہ یہ ایک مرغی آپ کی بیوی اور دو بیٹیاں کتنے ہو گئے, چار, یہ لیجئے ایک مرغی آپ لے لیجئے, اور باقی جو تین مرغیاں بچ گئیں سب کھا گیا. سمجھ آ رہی ہے مولانا؟ مولانا آپ سے پوچھ رہا ہوں. پھر اگلا دن پھر اس نے کہا کہ بھائی اچھا آج ہم ایسا کریں گے کہ اس سے کہیں گے کہ طاق میں تقسیم کرو, کچھ کام بنے گا, کچھ پیٹ بھرے گا ہمارا. اب ایک مرغی میں چار آدمی اور وہ ایک اکیلا تین مرغی کھا گیا. بڈھوں کو ہم بیکار سمجھتے ہیں نا, اب سمجھو گے بیکار. تو اس نے کہا اچھا جی پانچ مرغی اگلے دن پھر بھون کے لے آیا. اب اس نے وہی سوال کیا اور اس نے وہ کہا کہ بھائی ہاں آج آپ طاق میں تقسیم کر دیں. کہا ٹھیک ہے طاق میں تقسیم کر دیتے ہیں. اب اس نے کہا کہ بھائی ایک تم اور ایک تمہاری بیوی جوڑی ہے نا, جوڑی میچ کرتی ہے میاں بیوی. کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اور ایک یہ مرغی کتنے ہو گئے بھائی, تین. پھر اس کے بعد ایک مرغی دو تمہاری بیٹیاں کتنے ہو گئے بھائی, تین. باقی کون بچا, ہاں ایک مرغی اور دو تمہارے بیٹے یہ ہو گئے تین, باقی پھر خود ہڑپ کر گیا. کیا سمجھے؟ تو اس طرح سے اس نے تقسیم کی. امید ہے کہ اس قصے سے عبرت ہم پکڑیں گے اور بڈھوں کو قیمتی سمجھیں گے. تو غرض یہ کہ وہ لڑکا تجارت کے لیے سامان لے کر پانی کے جہاز پر سوار ہوا, تجارت کے لیے چلا. جب وہ تجارت کے لیے چلا تو راستے میں سمندری طوفان آ گیا, اور اس شدت کا طوفان آیا کہ جہاز ٹوٹ پھوٹ گیا اور اس میں جتنے افراد تھے سب ڈوب گئے, مر گئے. یہ ایک لڑکا خوش قسمتی سے بچ گیا, ایک لکڑی کا تختہ اس کے ہاتھ میں آ گیا, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے, پکڑ لیا, تیرتے تیرتے ایک کنارے پہ جا کے لگ گیا. دیکھا کہ وہاں ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے پہلے سے. جیسے ہی یہ کنارے پہ لگا تو جماعت والوں نے ان کو پکڑ لیا, یہ تبلیغی جماعت والے نہیں, وہاں کوئی پارلیمنٹ کی جماعت تھی. تو جب ان کو پکڑ لیا اس کو لے گئے اور اس کو اس کا علاج معالجہ کیا, جو اس کی طبیعت خراب ہوئی اس کو ٹھیک ٹھاک کیا, دوا دارو کیا, پھر اس کو نہلایا, پھر اس کے بعد اس کو پوشاک پہنائی بڑی قیمتی, اور لے جا کر شاہی مسند پہ بٹھا دیا, شاہی تخت پہ بٹھا دیا. بہت حیران ہوا کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا ماجرا ہے, میں تو تجارت کے لیے نکلا تھا, میرے پاس نہ کوئی مال نہ کوئی صلاحیت نہ قابلیت, مجھ کو بادشاہ بنا دیا. ایسے ہی کھوپڑی گھومی بھی لوگ آج کل ہوتے ہیں, بادشاہ اس کو بنا دیا, نہ کوئی قابلیت دیکھی نہ کوئی اہلیت دیکھی نہ کوئی امتحان لیا. تو کسی سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے یہ, تو اس نے بتایا کہ بھائی یہ یہاں اس ملک کا یہی قانون ہے, یہاں ایک پارلیمنٹ ہے, اس کی مرضی ہوتی ہے, کسی کو بھی پکڑ کے اٹھا کے بادشاہ بنا دیتے ہیں, کسی کو بھی. ہمارے ایک دوست لطیفہ سناتے ہیں کہ مختلف ملکوں کے سائنسدان, یاد رکھنا کہاں سے گاڑی پٹری چینج کر رہی ہے, مختلف ملکوں کے سائنسدان میٹنگ کر رہے تھے اور اپنے اپنے ملک کی سائنسدانوں کے کارنامے بیان کر رہے تھے کہ ہمارے ملک میں ایسے ایسے سائنسدان ہیں. کسی نے کہا ہمارے ملک میں ایسے سائنسدان ہیں کہ ایک شخص کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی, انہوں نے اس مہارت سے اس کی ہڈی جوڑی کہ آج وہ ہمارے ملک کا بہترین ایتھلیٹ ہے, میراتھن ریس میں اول آتا ہے, ریس میں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی مگر وہ ریس میں اول آتا ہے. کسی نے کچھ کسی نے کچھ. اب ایک ملک ہے اس کا نام نہیں لوں گا, اس ملک کے سائنسدان کی باری آئی, اس نے کہا تم لوگ کیا بیچتے ہو ہمارے ملک کے سائنسدانوں کے آگے. ہمارے ملک میں ایک شخص کی کھوپڑی اڑ گئی حادثے میں وہ کھوپڑی اڑ گئی, جسم سے الگ ہو گئی اور کسی طرح جڑ نہ سکی, تو اس کے جسم پر انہوں نے ناریل لگا دیا ناریل. آج وہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے. ایسے بھی ہوتے. تو غرض یہ کہ وہ پارلیمنٹ اسی قسم کی تھی. اسی پہ ایک قصہ اور یاد آئے. ہمارے حضرت والا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پسندیدہ واقعات میں اس کو لکھا ہے کہ ایک گرو تھا, اس کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ مجھے اپنا چیلا بنا لو, چیلا یعنی شاگرد بنا لو, مرید بنا لو, جو بھی کہہ لو. اس نے کہا بھائی مرید بننا تو چیلا بننا بڑا مشکل کام ہے, آسان نہیں. اس نے کہا تو اچھا مجھے گرو ہی بنا لو اپنا. کیوں بھائی گرو بنے گا, چیلا بننے میں تو کچھ کام کیا نہیں ہم نے, نہ کوئی خط لکھنا, نہ کوئی اطلاع کرنا, نہ کوئی ذکر کی اطلاع کرنا, کیا کر رہا ہوں میں, کیا نہیں کر رہا ہوں, بیجا غصہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, کوئی اطلاع نہیں دیتا. یہاں پہ چند خواتین کے خطوط آتے ہیں, ان کے علاوہ یہاں الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ کسی کا خط آتا ہے. یہ راستہ اس طرح میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پورے طریقے سے طے نہیں ہوگا. غرض یہ کہ وہ جو ہے وہ اس نے کہا کہ بھائی آپ مجھے چیلا بنا لیں, منظور کر لیا, چل بھائی ٹھیک. اب یہ اس قسم کے جو گرو ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں, ان کا کوئی گھر بار تو ہوتا نہیں. چلتے چلتے گرو اور چیلا ایسی جگہ پہنچے, اسی قسم کا ملک تھا وہ جس کی پارلیمنٹ ایسی ہوتی ہے. دیکھا کہ وہاں گھی ہے, اصلی گھی 2 روپے سیر, مرغی 2 روپے سیر, بکرے کا گوشت 2 روپے سیر, چینی 2 روپے سیر, سبزی 2 روپے سیر, ہر چیز ایک ہی بھاؤ, ایک ہی قیمت. کوئی چیز آپ لے لو جو دل چاہے کھاؤ, 2 روپے سیر ہے. چیلے نے کہا کہ گرو جی یہ تو بڑی زبردست جگہ ہے, یہاں تو خوب کھائیں گے ہم, مزے اڑائیں گے, عیش کریں گے, اس جگہ رہ جاؤ, اب کہیں مت جاؤ. گرو نے کہا کہ خاموش ہو جا, یہاں سے کھسک لے, مجھے کوئی بیوقوفوں کا ملک معلوم ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے یہاں بیوقوف بستے ہیں کہ ہر اچھی بری کم گھٹیا بڑھیا سب چیز 2 روپے سے, نکل لے یہاں سے. چھیڑے نے کہا نہیں گرو جی یہاں ٹھہر جاؤ, مزے کریں گے, عیش کریں گے, کچھ دن یہاں رک جاؤ, چلو زیادہ نہیں. غرض چیلے نے اتنی ضد کی کہ گرو آخر ہار مان گیا. اس نے کہا اچھا بھائی چلو کچھ دن رہ جاتے ہیں. اب یہ کھا کے خوب موٹے ہونے لگے, خوب کھایا, گردنیں موٹی موٹی, جسم موٹے موٹے. ایک دن دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے, مجمع, اور بادشاہ بھی وہاں موجود ہیں. معلوم کیا کہ بھائی کیا بات ہے, کہا کہ بھائی کوئی مقدمہ ہے, بادشاہ مقدمے کی جو ہے وہ کاروائی کر رہا ہے. جب یہ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ بھائی ایک ہاتھی وہ بہک گیا, ہاتھی بہک گیا, کوئی ہاتھی لے جا رہا تھا وہ بہک گیا, اور اس نے جو ہے وہ ادھم مچایا اور ایک آدمی کو کچل کے ہلاک کر دیا, کچل کے ہلاک کر دیا, اس پر مقدمہ ہے. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا کاروائی ہو رہی ہے. تو جس آدمی کو یعنی قتل کر دیا تھا, مر گیا تھا ہاتھی کی وجہ سے, تو اس کے خاندان والوں نے مقدمہ کیا ہوا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی کاروائی شروع کی جائے, کون اس کا قاتل ہے فیصلہ کیا جائے. تو ہاتھی بان کو بلایا گیا کہ بھائی تمہارے ہاتھی نے اس شخص کو ہلاک کیا ہے, لہذا تم کو ہم پھانسی چڑھائیں. اس نے کہا کہ حضور میرا کیا قصور, میرا کیا قصور. بات یہ ہے کہ یہ جو شخص ہلاک ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ کوئی عورت زیور پہن کے جا رہی تھی اور اس کی چھن چھن کی آواز سے ہاتھی میرا بہ گیا, بے قابو ہو گیا. میرا قصور نہیں ہے, بلکہ یہ اس عورت کا قصور ہے. تو ہاں وہ ہاتھی جو ہے وہ بہکا تو اس سے کوئی دیوار گر گئی ہو, دیوار میں دب کے وہ قتل ہو گیا, دیوار میں دب کے مر گیا. تو اس گھر والے کو بلایا پہلے بادشاہ نے, اس نے کہا بھائی تمہاری دیوار گرنے سے یہ قتل ہو گیا ہے, تمہیں پھانسی دی جائے گی. اس نے کہا حضور میرا کیا قصور, جس معمار نے یہ دیوار بنائی تھی اس نے کچی بنائی ہے, اس کی وجہ سے یہ دیوار گر گئی. بادشاہ نے کہا جس معمار نے یہ دیوار بنائی اس کو بلاؤ, اس کو پھانسی دے دو. جب وہ آیا اس سے پوچھا, اس نے کہا حضور میرا کیا قصور, بات یہ ہے کہ ایک ہاتھی بہک گیا تھا, اس کی وجہ بات یہ ہے کہ جو مزدور گارا بنا رہا تھا اس نے گارا پتلا بنایا, گارا پتلا بنانے سے اینٹوں نے پکڑا نہیں اور وہ جڑی نہیں, لہذا وہ دیوار کمزور ہو گئی اور وہ گر گئی. تو اس نے کہا کہ مستری کو بلاؤ, جس نے گارا بلایا تھا اس کو بلاؤ, اس کو پھانسی دو. جب وہ آیا تو اس نے کہا حضور میرا کیا قصور, بات یہ ہے کہ آپ کا ایک ہاتھی بہ گیا تھا, اس ہاتھی کی وجہ سے میں نے گھبرایا, میں نے اس کو دیکھا پانی زیادہ ہو گیا, میرا قصور نہیں ہاتھی والے کا قصور. اب بادشاہ نے ہاتھی والے کو بلایا, ہاتھی بان کو کہا کہ تیرا ہاتھی بہ گیا تھا اور اس ہاتھی کی وجہ سے یہ دیوار گر گئی, پانی پتلا ہو گیا, پانی پتلا ہونے کی وجہ سے اینٹیں نہیں جڑی صحیح سے اور یہ دیوار گر گئی اور یہ شخص ہلاک ہو گیا, اس کو پھانسی دے دو, ہاتھی والے. اس نے کہا حضور میرا کیا قصور, بات یہ ہے کہ کوئی عورت زیور پہنے جا رہی تھی, اس زیور کی چھنچن سے ہاتھی بہک گیا, میرا کیا قصور. تو اس عورت کو بلایا کہ تیرے زیور کی وجہ سے ہاتھی بہکا, ہاتھی بہکنے کی وجہ سے گارا پتلا ہوا, گارا پتلا ہونے کی وجہ سے دیوار کمزور پڑ گئی, دیوار گر گئی اور یہ شخص مر گیا, لہذا پھانسی ہم تجھے دیں گے. اس نے کہا حضور میرا کیا قصور, عورت نے کہا میرا کیا قصور, یہ تو سنار نے زیور ہی ایسا بنایا, سارے تھے نا ایک سے بڑھ کے ایک, نے کہا سنار نے زیور ہی ایسا بنایا کہ وہ چھن چھن کر رہا تھا ہاتھی بہ گیا, میرا کیا قصور. بادشاہ نے کہا سنار کو بلاؤ, سنار کو بلایا, وہ تھا بےچارا بالکل دبلا پتلا, ماچس کی تیلی کی طرح, ماچس کی تیلی کی طرح دبلا پتلا. تو اس نے کہا, اس کو کہا کہ بھائی اس کو پھانسی دے دو, کیونکہ اس سے کوئی بہانہ بن نہیں سکا, ہو سنار تھا بےچارا, اس نے زیور بنایا, زیور تو چھن چھن کرتا ہے, چھنکنے والا زیور پہننا اور پھر نامحرموں کے آس پاس رہنا جائز نہیں ہے, بجنے والا زیور, کانوں کے بندے ہوں, پازیب ہو, آواز والی نہ ہو, چھن چھن کرنے والی نہ ہو, بجنے والی نہ ہو. تو غرض جب سنار سے کوئی بات نہیں بن پڑی تو بادشاہ نے کہ بس اس کو پھانسی دے دو. اب جب پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالیں اور اس کو اٹھائیں تو وہ اٹھے نہیں, کیونکہ گردن پتلی سی, کھوپڑی پتلی سی, دھولا پتلا آدمی تھا, وہ پھندا اس سے نکل جائے. اب بادشاہ کے حضور پھر یہ واقعہ پیش کیا کہ جناب اس کو پھندا ہی نہیں آ رہا اس کے گلے میں, تو کیا کریں. بادشاہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس کی گردن میں آ جائے اس کو پھانسی دے دو. اب لوگوں نے نظر دوڑائی, سب سے موٹا یہ چیلا, کھا کھا کے موٹا ہو گیا تھا. بادشاہ سے کہا حضور یہ ہے سب سے موٹا, اس کی گردن میں آ جائے گا, ٹھیک ہے اس کو پھانسی دے. اب چیلا بڑا بل بل آیا, رونے لگا, چلانے لگا, گرو جی کچھ کرو. گرو نے کہا دیکھ میں تجھے پہلے ہی کہتا تھا کہ بیوقوفوں کا شہر معلوم ہوتا ہے, یہاں نہیں ٹھہر, اب میں کیا کروں جب تیری شامت ہی آ گئی. اس نے کہا حضور غلطی ہو گئی, کچھ کرو میری جان بچاؤ. اس نے کہا اچھا خیر میں ایک تدبیر کرتا ہوں. اس نے اپنی کتاب نکالی, ہندوؤں کی کتاب ہوتی نا رامائن, اور گھڑن مڑن کر کے وہ جو باتیں کر وہ پڑھتے ہیں, دھڑن دھڑن کر کے وہ نکالی, وہ پڑھنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ بھائی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, اس سنار کو سنار کے بجائے مجھے پھانسی دے دو, تمہاری مہربانی ہوگی. جب یعنی گناہ آدمی کو تم نے سزا دینی ہے تو مجھے ہی دے دو, مجھے پھانسی دے دو. اور بہت جوش سے وہ چلا چلا کے کہنے لگا پلیز خدا کے لیے مجھے پھانسی دے دو, اس وقت مجھے پھانسی چاہیے. بادشاہ نے کہا یہ کیا قصہ ہے بھائی, کیوں آگے بڑھ رہا ہے, کیا بات ہے, اس سے پوچھو. اس نے کہا حضور میں نے ابھی کتاب میں پڑھا ہے کہ اس وقت یہ خاص موقع ہے, خاص لمحہ ہے, اس وقت جو پھانسی چڑھ جائے گا سیدھا ونے کھٹ میں جائے گا, ونے کھٹ جنت میں. بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے, کہا ہاں یہ بہت مقدس وقت ہے. بادشاہ نے کہا پھر یہ پھانسی ہمیں دے دو. اس کو کہتے ہیں ان نیاو پور, ان یعنی نہیں, اور نیاو کہتے ہیں قانون کو کہ نا انصافی کا ملک. ان نیاو پور جیسے آج کل ہمارے ہیں نا, گیس ہے نہیں, بل دے دو. ایک دوست ہمارا دکان میں, میں جا رہا تھا دکان سے باہر نکل کے دھوپ میں کھڑا ہوا تھا, سردی کا زمانہ ہے لوگ دھوپ کھاتے ہیں. میں نے کہا بیٹ ابھی بل آ جائے گا ٹیکس, اللہ میاں نے تو کبھی ہمیں بل بھیجا کہ ہماری اتنی دھوپ کھائی تم نے, ہماری اتنی نعمتیں کھائی, بل لاؤ. میں نے کہا آپ زیادہ مت کھڑے ہو نہ بل آ جائے گا گورنمنٹ سے کہ دھوپ میں کھڑے ہو کے ٹیکس کا. غرض یہ کہ میرے دوستو وہ لڑکا جب کنارے پہنچ گیا اور لوگوں نے وہاں کی پارلیمنٹ نے اس کو بادشاہ بنا دیا, اور اس کو معلوم ہو گیا کہ یہاں کی پارلیمنٹ کا یہی رواج ہے کہ کسی کو بھی مرضی آئے اٹھا کر بادشاہ بنا دیتے ہیں, اور ایک مدت اس کو بادشاہ بنائے رکھتے ہیں, اور جب پارلیمنٹ کی مرضی ہوتی ہے اس کو مال وال کھینچ لیا, سارے ایش و عشرت کے سارے اختیارات کھینچنے کے بعد, جیسے یہاں بھی ہوتا رہتا ہے دو چار سال میں پانچ سال میں, پہلے تو بڑی واہ واہ کرتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں, اس کے بعد انہی کو گالیاں دینے لگتے ہیں. تو وہ بھی کچھ ایسی پارلیمنٹ تھی, تو بتایا گیا اس کو کہ تھوڑے دن کے بعد جب ایک مدت ہوتی ہے پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب بس آپ کو دوسرا بادشاہ چاہیے, اور اس شخص کے سارے اختیارات اور اس سے سارا مال و دولت اور سب عیش و عشرت کے سامان لے, اس کے کپڑے بھی اتار کے اس کو قریب میں ایک جزیرہ ہے جہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے, سانپ بچھو رہتے ہیں, وہاں پر پھکوا دیتے ہیں, یہ انجام ہوتا ہے. یہ آدمی عقل مند تھا, اس نے پوچھا کہ بھائی اس سے پہلے بھی کوئی ایسے قصے ہو چکے ہیں؟ نے کہا ہاں, سینکڑوں برس سے یہاں کا یہی معمول ہے کہ پہلے بادشاہ بناتے ہیں, سارے اختیارات دیتے ہیں, اور اس کے بعد آخر میں جب مرضی آتی ہے اس کو کپڑے بھی اتار کے وہاں پھینکوا دیتے ہیں, وہ بھوک پیاس اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے. تو یہ چونکہ عقل مند آدمی تھا تو اس نے حکومت بھی کی انصاف کے ساتھ اور آرام و آسائش بھی اٹھایا, لیکن ساتھ ساتھ اس نے ایک کام یہ کیا کہ اپنا مال و دولت اور کچھ مزدور اور کچھ عورتیں اور کچھ ساز و سامان اس جزیرے میں بھجواتا رہا. وہاں اچھی خاصی تعمیرات بھی کر لیں, تو معلوم تھا کہ انجام کیا ہونے والا ہے, اس لیے تعمیرات بھی وہاں کر دی. اب ایک دن آیا کہ پارلیمنٹ نے وہی کام کیا جو کرتی آ رہی تھی, کہ اختیارات بھی لے لیے, تخت و تاج چھین لیا, کپڑے بھی اتار دیا, اور اس کے بعد اس کو وہاں پھینکوا دیا. میرے دوستو یہ بتائیے کہ یہ شخص وہاں جا کے روئے گا یا خوش ہوگا؟ بتائیے تو. وہاں جا کے وہ خوش ہوگا, اطمینان سے ہوگا, حالانکہ اس کو جو پچھلے لوگ تھے وہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے گئے تھے, ماتم کرتے ہوئے گئے کہ ہائے کمبختی ہماری کہ ہم اب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں ہم بھوک سے پیاس سے مریں گے. لیکن یہ آدمی خوش کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنا ساز و سامان اور وہاں زندگی گزارنے کا تمام سامان مہیا کر رکھا ہے, بلکہ وہ سارے لوگ اس اپنے مالک کے منتظر ہیں کہ کب ہمارا مالک آئے گا, پھر ہم یہاں مزے سے رہیں گے, ہے کہ نہیں بھائی؟ تو میرے دوستو یہ عبرت کی حکایت ہے کہ ہم اس دنیا میں تھوڑے عرصے کے لیے یہ سب نعمتیں دیے گئے ہیں, مال ہے, اولاد ہے, ماں باپ ہیں, اور عیش و عشرت کے سامان ہیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے کہ ان چیزوں کو جیسے چاہو استعمال کرو. اچھا استعمال کرو گے, سمجھداری کے ساتھ استعمال کرو گے, اچھا بدلہ ملے گا. یہاں رہتے ہوئے اپنی آخرت میں کرنسی کو ٹرانسفر کرتے رہو, نیک اعمال کر کے, گناہوں سے بچ کے, اللہ اور رسول کے حکموں پر چل کے, تو پھر ہم تم کو وہاں ایسا بدلہ دیں گے کہ جنت کی نعمتیں مومن کی مشتاق ہوتی ہیں, منتظر ہوتی ہیں کہ یا اللہ آپ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ کو ایسے ایسے مومن بندے دوں گا, تو اس کے لیے تیار کی, کہاں ہیں وہ مومن بندے, کہاں ہیں وہ مومن بندیاں, ہمیں جلدی سے دیجئے, ہماری نعمتیں ابل رہی ہیں, دریا ابل رہے ہیں, شہد کے دریا, دودھ کے دریا, اور پاکیزہ شراب کے دریا, اور موتیوں کے خزانے, یہ سب ابل رہے ہیں, کوئی استعمال کرنے والا نہیں, اور حوریں بھی ہوں گی وہ کہیں گی یا اللہ کہاں ہیں ہم سے وہ منگنی کرنے والے جن کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا. جنت کی ساری نعمتیں انسان کی مومن کی مشتاق ہیں ملنے کی. اسی طرح سے یہ جو ساز و سامان اس نے وہاں بھیج دیا تھا وہ ساری کی ساری منتظر ہیں. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے اس موقع پر ایک شعر ان کو یاد دلایا کہ اس موقع کا سب سے بہترین شعر یہاں جو فٹ ہوتا ہے کہ وہ آدمی خوش خوش اپنی منزل کو جا رہا ہے, اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے بلکہ اس کو خوشی ہے, اطمینان ہے, سکون ہے کہ میں بہترین جگہ پر جا رہا ہوں. خرما روز کری منزل جانا بھی ربم راحت جا طلبم وز پہ جانا بھی ربم. کہ وہ خوشی کا دن, وہ مسرت کا دن کب آئے گا, یعنی میں کب مروں گا. مومن تو موت سے گھبراتا نہیں ہے. موت سے گھبراتا کون ہے؟ کافر گھبراتا ہے, فاسق اور فاجر جس نے پوری زندگی اللہ رسول کی نافرمانی میں گزاری ہو اور اس کو ندامت بھی نہ ہو اور اس نے توبہ بھی نہیں کی ہو, ایسا آدمی موت کے وقت گھبراتا ہے. اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, پہلے بات مکمل کر لوں. تو میرے دوستو خرما روز کزی منزل جانا بھی منزل ویراں بھی روم. وہ کہتے ہیں کہ وہ خوشی کا دن کب آئے گا کہ جب میں اس ویرانے سے نکلوں گا. راحت جان طلبم, میری جان کی راحت یعنی اللہ تعالی, میں اپنے محبوب سے کب ملاقات کروں گا. مومن کی یہ شان ہوتی ہے. تو میرے دوستو اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ہم استعمال کریں. نعمتوں میں یہ سر بھی ہے, یہ آنکھ بھی ہے, یہ کان بھی ہے, یہ ناک بھی ہے, یہ زبان بھی ہے, یہ ہاتھ بھی ہیں, یہ پیر بھی ہیں, یہ پورا جسم ظاہر باطن سب کچھ یہ نعمتیں ہیں. اسی طرح ظاہری نعمتیں مال و دولت, ماں باپ, بچے, کاروبار, تجارت, نوکری, یہ سب نعمتیں ہیں. اگر ہم ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے رہیں گے تو تھوڑے دن کی یہ آزمائش ہے, اس کے بعد ہم کہاں پہنچیں گے, یہ خدا تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ہم کو عطا فرمائیں گے جس کے ہم بھی مشتاق ہوں گے اور وہ نعمتیں بھی مشتاق ہوں گی. اور جنت کے اندر یہی اسی لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اور یہ گندگیاں ہیں, اللہ کی مرضی کے خلاف جتنی رنگینیاں ہیں, ایک بزرگ فرماتے ہیں رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. تم کو بڑی رنگینی معلوم ہو رہی ہے, دلکشی معلوم ہو رہی ہے, اللہ کی نافرمانی میں ناچ گانا اچھا معلوم ہو رہا ہے, پٹاخے پھوڑنا اچھا معلوم ہو رہا ہے, اور گندی فلمیں دیکھنا اچھا معلوم ہو رہا ہے, نامحرموں کو تاک جھانک کرنا تمہیں اچھا معلوم ہو رہا ہے, بے پردگی تمہیں اچھی معلوم ہو رہی ہے, ہاؤ ہو کرنا تمہیں اچھا معلوم ہو رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے, پردے کے پیچھے ذرا دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوگا. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں تھوڑی سی ہے, اس کو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق اگر ہم گزار لیں گے تو ہمیشہ کی عیش و عشرت ہم پا لیں گے. اور آخرت کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے, کیا ہے تم بتاؤ, سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حلوہ, کلمہ. آخرت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کون سی نعمت جنت میں سب سے اعلیٰ ملے گی؟ یہ بات, اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب پاک کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا. اللہ پاک کا دیدار, فرمایا کہ اللہ کا دیدار جب نصیب ہوگا تو جنت کی بھی کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی. یہ بات ذرا مشکل سے دل میں آتی ہے, آسانی نہیں سے نہیں آتی, محنت کرنی پڑتی ہے. تو غرض یہ کہ تھوڑے دن کی اس محنت کے بعد خدا تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی عطا فرمائیں گے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بات مکمل ہو گئی, کوئی بات رہ گئی؟ ہو گئی نہیں؟ ہاں ہاں, جزاک اللہ. ایسے آدمی چاہیے ہم کو. میرے دوستو، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، یعنی کافر، مشرک، بت پرست یا انتہائی فسق و فجور میں پڑے ہوئے لوگ جو توبہ بھی نہیں کرتے، ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ کام نہیں کیا نا، تیاری کوئی کی نہیں. تو فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اسے ملنا پسند نہیں کرتا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو موت کو بہت ناپسند کرتے ہیں، گھبراتے ہیں موت سے، ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے، تو آپ نے کیا بات فرمائی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری موفقہ، ایک نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی ہے، موفقہ یا موفقہ، محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اس نام سے بھی پکارا کرتے تھے. تو کہا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ کو راضی کرنے کی جدوجہد کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، شریعت اور سنت پر چلتا ہے، تو موت کے وقت اس کا ٹھکانہ اس کو دکھلا دیا جاتا ہے. جب نظر کا عالم شروع روح نکلنے والی ہوتی ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ دکھلا دیا جاتا ہے، دیکھ یہ تیری جنت ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، دیکھ یہ نعمت، وہ دودھ کا دریا، وہ شہد کا دریا، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، وہ خوشبودار ہوائیں، پاکیزہ ہوائیں، سارا انجام اس کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دکھلا دیتے ہیں، تو اس سے وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے، اس کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے ملوں، اور کتنا پیارا یہ مقام ہے جس میں میں اپنے اللہ کو دیکھوں گا. سمجھ آ گئی کہ موت کے وقت وہ اپنی موت کو پسند کرنے لگتا ہے، خوش ہوتا ہے. وہی کیا کہ خرما روز کزی منزل ویراں بیروم، راحت جاں طلبم بس پہ جانا بیروم. وہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ سے ملنے کو بے چین ہو جاتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم مردے کی لاش کو دو دو دن، تین تین دن مردہ خانے میں رکھوا دیتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب ابھی آئیں گے امریکہ سے، سب برف خانے میں رکھوا دو. وہ تو اپنے مولا سے ملنا چاہتا ہے، اور ہم اس کی لاش کو اس کے گاؤں بھیجتے ہیں کہ بھائی وہ بالا کوٹ میں اس کا گاؤں ہے، مظفر گڑھ میں اس کا گاؤں ہے، وہاں جانیے لاش. ایمبولینس میں رکھ کے ہلتی جلتی، زخمی ہوتی اور سڑتی ہوئی لاش بیچاری وہاں پہنچتی ہے. صرف ایک ضد ہوتی ہے رشتہ داروں کی، عمر بھر جا کے پوچھا نہیں، بھائی تم کیسے ہو، خیریت سے ہو، نہیں، لاش ہم اپنے گاؤں میں چاہیے. مردہ جب مر گیا اب وہ اپنے گاؤں میں دفن ہوگا، بھائی یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے. بیان ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس پر مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو اور تمام سننے والوں کو، خصوصاً جو خواتین دور دور سے آتی ہیں، مرد حضرات بھی دور سے آتے ہیں، اپنے کاموں کو پیچھے کر کے، اپنے بچوں کو کھلا پلا کے، شوہروں کی خدمت بھی ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہمارے گھر والے بتاتے رہتے ہیں کہ خواتین کے اندر بہت تبدیلی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئی ہے، شرعی پردے کا اہتمام بھی ہے، اور جو ہے وہ جو بھی معاملات ہیں ان کے اندر بہت تبدیلیاں ماشاءاللہ آتی ہیں، اور ذوق و شوق میں اضافہ ہے، شرعی پردہ ہے، بچوں میں بھی الحمدللہ بتا رہے ہیں کہ بہت تبدیلی آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور ہم سب کی جو دین کے اندر محنت ہے خدا تعالیٰ اس کو برابر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی ہم کو آرام اور راحت عطا فرمائے، عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرمائے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.